ثم لما كان خبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشهرة فلا بد أن يعرف حال راويه بأنه إما معروف أو مجهول، والمعروف إما معروف بالفقه أو بالعدالة، والمجهول على خمسة أنواع. فاشتغل ببيانه وقال: والراوي إن عرف بالفقه والتقدم بالاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة. ثم لما كان خبر الواحد، پھر جب خبر واحد جو ہے لم تبلغ رواته حد التواتر والشہرتی، جب اس کے راوی نہیں پہنچتے حد تواتر اور حد شہرت کو، فلا بد ان یعرف حال راویہ، پس ضروری ہوا کہ جانا جائے اس کے راوی کے حال کو، بانہ اما معروف او مجھول، بئی طور کہ وہ معروف ہے یا مجہول ہے. والمعروف اما معروف بالفقہ او بالعدالتی، اور معروف جو ہے وہ یا تو معروف بالفقہ ہوگا یا معروف بالعدالت. معروف بالفقہ کا کیا معنی ہے؟ کہ مجتہد ہوگا. والمجہول علی خمسۃ انواع، اور مجہول جو ہے وہ کتنی قسم پر ہے؟ پانچ قسم پر ہے. فاشتغل ببیانہ، پس مصنف اس کے بیان میں پھر مشغول ہوئے، بھئی اب یہ راویوں کے بیان کرنے لگے ہیں بھئی. وقال اور فرمایا: والراوی ان عرف بالفقہ، بھئی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو یہ مفصل بحث لکھوا دی تھی، اور یہاں پر یہ بتلائیں گے راویوں کے احوال بتلائیں گے، اور بتلائیں گے کہ اس کی روایت کو کب قبول کیا جائے گا اور کب قبول نہیں کیا جائے گا، اور بحث یہ بیان ہوگی یہاں پر کہ اگر قیاس کے مقابلے میں اگر حدیث مرفوع آ جائے خبر واحد، تو کب حدیث مرفوع کو ترجیح دیں گے اور کب قیاس کو ترجیح دیں گے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے بھائی. احناف کے نزدیک تو ضعیف حدیث بھی آ جائے تو وہ قیاس سے اولا ہے. یہ بحث میں نے آپ کو تفصیل سے لکھوا دی، اور ساتھ ساتھ ایک اور بحث بھی آ گئی کہ اگر دو نصوص میں تعارض آ جائے تو کیا کیا جائے گا، اور بتلایا تھا کہ فیصلہ کرنے کے پھر چار طریقے ہیں بھائی، چار طریقے. ایک ہمارا طریقہ ہے اور ایک شوافع کا طریقہ ہے کہ کہاں پر پہلے ترجیح یا نسخ، یا ترجیح نسخ اور جمع و تطبیق اور توقف وغیرہ پر کس طرح عمل کیا جائے گا. یہ والی بحث جو ہے، یہ جو چار طریقے ہیں کس طرح کس پر عمل کیا جائے گا، یہ بحث بھی مصنف بیان کریں گے، لیکن یہ آگے 15-20 صفحات بعد آئے گی. لیکن ابھی سے آپ نے لکھ لی، وہاں انشاءاللہ اب آپ کو آسانی ہو جائے گی. جبکہ یہاں آپ صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قیاس خبر واحد کے مقابلے میں آ جائے تو کس کو ترجیح دیں گے. تو اب دیکھیے کتاب پر وہی بحث کریں گے. مصنف فرماتے ہیں: والراوی ان عرف بالفقہ والتقدم بالاجتہادی، اگر راوی جو ہے وہ معروف بالفقہ ہو اور معروف ہو مقدم ہونے میں اجتہاد کی وجہ سے، اجتہاد کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مقدم، اس کا مقدم ہونا معروف ہو، یعنی معروف بالفقہ ہو اور اجتہاد کی وجہ سے اس کا مقدم ہونا معروف ہو. کل خلفاء الراشدین، جیسے کہ خلفاء راشدین ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے یہ ہیں. والعبادلتی، اور جیسے کہ عبادلہ ہیں. بھائی عبادلہ سے کون مراد ہیں؟ شارح آپ کو آگے بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وہو جمع عبدل، یہ کس کی جمع ہے؟ عبدل کی یہ جمع ہے بھائی، عبادلہ عبدل کی جمع ہے. وَهُوَ جَمْعُ عَبْدَلٍ، یہ کس کی جمع ہے؟ عبدل کی جمع ہے، مرخم عبداللہ، جو عبداللہ کا مرخم ہے. بھئی ترخیم آپ پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھار منادا میں ترخیم کی جاتی ہے. ترخیم کا معنی ہے، لغوی معنی ہے نرم بنانا اور ہلکا کرنا. تو یہاں بھی منادا کے آخر میں چند حروف وغیرہ، چند ایک یا دو حروف اڑا دیے جاتے ہیں نام کو ہلکا بنانے کے لیے، کیونکہ اصل مقصود آگے جو ہے وہ جواب ندا مقصود ہوتا ہے، تاکہ یہ ندا سے جلدی فارغ ہو کر کیا بیان کر دیں آگے، جواب ندا. بھائی جواب ندا، تو کبھی کبھار منادا میں ترخیم کی جاتی ہے اور اس کے آخر سے ایک دو حروف اڑا دیے جاتے ہیں. تو شارح کیا بتلا رہے ہیں آپ کو کہ یہ عبادلہ کس کی جمع ہے؟ عبدل کی. اور عبدل ترخیم ہے، مرخم ہے عبداللہ کا، یعنی اسی عبداللہ میں ترخیم کی کچھ حروف آخر سے اڑا دیے، کیا بنا دیا؟ عبدل بنا دیا. اور پھر اس عبدل کی جمع کیا آئی؟ عبادلہ. لیکن یاد رکھیے یہاں شارح سے تسامح ہوا ہے بھائی، یہ عبدل عبداللہ کی ترخیم نہیں ہے. ترخیم تو صرف منادا میں کی جاتی ہے، اور باقی کسی مقام پر ضرورت ہو تو ضرورت کی بنا پر ترخیم کی اجازت ہے، ویسے ترخیم جائز نہیں. مثلا ضرورت شعری ہے بھائی، شعر کا بعض اوقات وزن درست نہیں رہتا اگر پورا نام ذکر کیا جائے، تو وہاں پھر کیا ہے؟ ترخیم کی گنجائش ہے. لیکن عام کلام کے اندر بغیر ضرورت کے ترخیم جائز نہیں کلام عرب کے اندر. تو شارح نے کہا کہ یہ عبداللہ کی میں ترخیم کی گئی ہے اور اسے عبدل بنا لیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ عبادلہ جمع ہے عبدل کی، لیکن عبدل یاد رکھیے یہ لغت ہے عبد کے اندر. عبد کا کیا معنی؟ غلام. تو یہ جو عبد لفظ ہے عربی کا، اسی میں ایک لغت ہے عبدل بھائی. بعض عرب کیا کرتے ہیں؟ آخر میں لام ملا کر پڑھتے ہیں، عبد میں عبدل کہہ دیتے ہیں، زید میں زیدل کہہ دیتے ہیں. تو یہ عبد کے اندر ایک لغت ہے عبدل، اسی کی جمع ہے عبادلہ بھائی. تو یہ عبداللہ کے اندر ترخیم نہیں کی گئی یہاں پر بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَهُوَ جَمْعُ عَبْدَلٍ مُرَخَّمِ عَبْدِ اللَّهِ، کہ یہ عبدل کی جمع ہے جو کہ مرخم ہے عبداللہ کا. وَالْمُرَادُ بِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زُبَيْرٍ رضی اللہ تعالی عنہما ويلحق بهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. اچھا یہ عبادلہ سے مراد کون ہے؟ یہ جمع تو عبدل کی ہے، لیکن اس سے کون کون مراد ہیں؟ بتلایا کہ اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. اور بعضوں نے عبداللہ ابن زبیر کا بھی کہا کہ وہ بھی ان میں شامل ہے. تو ان کے چونکہ ناموں کے شروع میں عبد کا لفظ آیا تھا، تو اسی سے پھر کیا بنا لیا گیا؟ عبادلہ. اس سے یہ فقہا صحابہ جو ہیں وہ مراد ہیں، مجتہدین جی. اور ان ویلحق بہم، اور انہی کے ساتھ ملایا گیا ہے زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، حضرت عائشہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی، وہ بھی انہی کے ساتھ ملحق ہیں بھائی. یہ عبادلہ سے یا تو یہ صحابہ مراد ہیں، یہ جن کے نام عبداللہ ہے بھائی. بعضوں نے کہا یہ تین صحابہ جو پہلے ذکر ہوئے یہ مراد ہیں، بعضوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ملایا. جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عبادلہ سے صرف یہ والے تین چار صحابہ نہیں مراد، بلکہ عبادلہ اصطلاح ہے ان تمام صحابہ کے لیے جو مجتہد تھے، وہ تمام صحابہ جو مجتہد تھے، چنانچہ حضرت زید ابن ثابت، عبید ابن کعب، معاذ ابن جبل، حضرت عائشہ، حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب بھی اسی قسم میں داخل ہیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ کان حدیثہ حجتا یترک بہ القیاس خلافا لمالک رحمہ اللہ تعالی. کہتے ہیں جب راوی معروف بالفقہ ہو، جیسے خلفاء راشدین اور عبادلہ ہیں، تو ان کی حدیث ایسی حجت ہوگی، یترک بہ القیاس، کہ اس کی وجہ سے کیا کر دیا جائے گا، قیاس کو ترک کر دیا جائے گا. بھائی خبر واحد آئی اور قیاس کے مخالف آئی تو کیا کیا جائے گا، راوی کو دیکھا جائے گا، اگر راوی صحابی مجتہد ہے تو حدیث مرفوع کو ترجیح ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. خلافاً لمالک رحمہ اللہ، بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے. فَإِنَّهُ قَالَ، انہوں نے فرمایا ہے، القیاس مقدم علی خبر الواحد ان خالفہ، کہ قیاس مقدم ہے خبر واحد پر اگر یہ اس کے مخالف ہو. بھائی قیاس کیا ہے؟ لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امام مالک رحم اللہ کا بھی یہ مذہب نہیں ہے، یہ بات ان کی طرف غلط منسوخ کی گئی ہے، ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے، چاروں ائمہ جو ہیں ان کا یہی مذہب ہے. بھائی تو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیاس مقدم ہے خبر واحد پر اگر یہ اس کے مخالف ہو، لمار ہو یا بوجہ اس حدیث کو جو روایت کی گئی ہے کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لما روا من حمل جنازۃ فلیتوضا، جس نے جنازہ اٹھایا تو اسے وضو کرنا چاہیے، جس نے جنازہ اٹھایا اسے وضو کرنا چاہیے. تو قال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایلزمنا الوضوء من حمل عیدان یابسۃ، کیا ہم پر وضو لازم ہوگا خشک لکڑیاں اٹھانے سے؟ عیدان جمع ہے عود کی، لکڑی کو کہتے ہیں، یابسا خشک. حضرت ابو ہریرہ بھائی امام مالک رحم اللہ کی طرف سے بات ذکر کر رہے ہیں، اگرچہ یہ بات ان کی طرف جو نسبت کی گئی یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی، یہ حدیث، کہ جس نے جنازے کو اٹھایا اسے وضو کرنا چاہیے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے میں قیاس پیش کیا کہ کیا خشک لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے ہاں پر وضو لازم ہو جائے گا. تو دیکھیے حدیث کے مقابلے میں وہ عقل کی بات پیش کر رہے ہیں، کون؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی خشک لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے کیوں ہم پر وضو لازم ہوگا، وضو تو نہیں ٹوٹا، تو کیا یہ خشک لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا اور ہم پر وضو واجب ہوا؟ تو دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث مرفوع کے مقابلے میں قیاس کو پیش کیا، معلوم ہوا خبر واحد کے مقابلے میں قیاس آئے تو اس کو ترجیح ہوگی، ترجیح ہوگی. بھائی تو پہلی بات تو یہی کہ بھائی یہ تو امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہی نہیں ہے، یہ بات ان کی طرف ویسی منسوب ہے. اور دوسرا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، یا تو اس کا معنی یہ ہے، من حمل جنازتن ای من اراد حمل الجنازتی، جس نے جنازے کے اٹھانے کا ارادہ کیا اسے وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ جنازے کے اٹھانے کے فوراً بعد آپ کیا کریں گے، آگے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، وہاں تو انتظار نہیں ہوگا، تو پہلے سے کیا کرنا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے انسان کو. اور حمل بول کر ارادہ حمل مراد ہے، اور عربی میں ایسا استعمال ہوتا ہے، فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا، اے اِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ، جو آپ نے پڑھا ہوگا جگہ جگہ بھائی، کہ جب تمہارا نماز کے لیے قیام کا ارادہ ہو تو پھر اس وقت کیا کر لو، وضو کر لو. بھائی تو لہذا یہاں حمل بول کر ارادہ حمل مراد ہے. ایک جواب وہی. اور یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, یہ حدیث کے مقابلے میں قیاس نہیں پیش کر رہے, یہ ایک طالب علمانہ سوال ہے, جیسے ایک طالب علم استاد سے کوئی بات پوچھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے, اور تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال کیا کہ کیا یہ اس وجہ سے خشک لکڑیاں اٹھائیں یہاں پر وضو لازم ہو جائے گا؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ان کا طالب علمانہ سوال تھا, نہ کہ حدیث کو رد کرنا بھائی. وَنَحْنُ نَقُولُ, اور ہم کہتے ہیں, اِنَّ الْخَبَرَ يَقِينٌ بِأَصْلِهِ, کہ خبر جو ہے وہ یقین ہے, یعنی یقینی ہے اپنی اصل کے اعتبار سے. وَإِنَّمَا الشُّبْهَةُ فِي طَرِيقِ وُصُولِهِ, اور شبہ جو ہے وہ صرف اس کے پہنچنے کے طریقے میں ہے. حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے تو یقینی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, اور تو وہ اصل کے اعتبار سے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور شبہ صرف کس چیز میں آیا؟ ہم تک جو پہنچی ہے. ہم تک پہنچی کس طریقے سے؟ خبر واحد کے طریقے پر, چونکہ پہنچی زیادہ روایت کرنے والے نہیں, تو اس ہم تک پہنچنے کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے شبہ آیا, نہ کہ خود خبر مرفوع میں کوئی حدیث, خبر واحد میں کوئی ذات میں کوئی شبہ نہیں بھائی. جبکہ قیاس جو ہے مشکوکم بھی اصل ہی, قیاس اپنی اصل کے اعتبار سے ہی مشکوک ہے. وہ تو رائے کا نام ہے, ایک مجتہد کی رائے کا نام ہے, تو اپنی اصل کے اعتبار سے ہی مشکوک ہے. وَوَصْفِهِ, اور اپنے وصف کے اعتبار سے بھی. فَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَ خَطُّ, تو یہ کبھی بھی خبر کے مقابل نہیں ہو سکتا بھائی. قیاس جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے بھی مشکوک, اور اپنے وصف کے اعتبار سے بھی مشکوک. اصل کے اعتبار سے تو مشکوک اس طرح کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے بھائی, جس میں غلطی کا احتمال. دوسرا وصف کے اعتبار سے بھی کہ مجتہد کی رائے ہے یہ, اور مجتہد نے کیا قیاس میں کیا کرتے ہیں, ایک چیز کا حکم جو ہے اسی علت کی بنا پر دوسری چیز پر بھی لگا دیا جاتا ہے. ایک چیز میں کا ایک حکم شریعت نے بیان کر دیا ہے, اس کی مجتہد اس کی علت نکالتا ہے, اور وہی علت جب دوسری جگہ ملتی ہے تو وہاں بھی وہی حکم لگا دیتا ہے. جیسے بھائی, جیسے شراب حرام ہے, اور کیوں کیوں اس کی علت میں غور کیا تو معلوم ہوا یہ نشہ آور ہے, نشہ ہے اس کے اندر. یہی علت کس کے اندر مثلا ملی؟ ہیروئن کے اندر. تو وہی حکم ہیروئن پر بھی حرمت والا حکم لگا دیا جائے, یہ ہے قیاس. تو لہذا یہ مجتہد نے ایک علت نکالی, اور پھر اس علت کی بنا پر حکم کو متعدی کیا, تو ہو سکتا ہے اس علت میں مجتہد سے غلطی ہو جائے, اس چیز اس حکم کی یہ علت نہ ہو, کوئی اور علت اس کو. تو لہذا تو خبر اصل کے اعتبار سے یقینی, صرف اس کے طریقہ وصول میں شبہ آیا, جبکہ قیاس اپنے اصل کے اعتبار سے بھی مشکوک اور وصف کے اعتبار سے بھی مشکوک. لہذا یہ خبر برابر ہی نہیں, تو یہ اس کے مقابل بھی کبھی نہیں ہو سکتا. وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ, اور اگر راوی جو ہے یعنی صحابی جو ہے وہ معروف بالعدالت تو ہے, عادل تو ہے, قابل اعتماد تو ہے. والضبط, ضبط کا معنی ہے کہ بات کو یعنی حدیث کو پورے طور پر سن کر سمجھ کر یاد رکھا ہو. ضبط کسے کہتے ہیں؟ پورے طور پر سن کر سمجھ کر پھر اسے یاد رکھا ہو. تو کہتے ہیں اگر راوی معروف بالعدالت بھی ہے اور معروف بالضبط بھی ہے, دون الفقہ, نہ کہ معروف بالفقہ یعنی فقی نہیں, مجتہد نہیں, کہ انس و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما, جیسے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. ان وافق حدیث القیاس, اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوئی, عمل بھی, تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا. وَإِنْ خَالَفَهُ, اور اگر وہ حدیث قیاس کے مخالف ہوئی, لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا بِالضَّرُورَتِ, تو پھر بھی اس حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا الا بالضرورتی، مگر ضرورت کی بنا پر، کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر اسے چھوڑا جائے گا، ویسے نہیں. اور ضرورت کیا ہے؟ کس ضرورت کی بنا پر چھوڑا جائے گا؟ کہتے ہیں وہی انہ، اور وہ یہ کہ اگر انہ لو عمل بالحدیث، کہ اگر حدیث پر عمل کیا جائے، لن صد باب الرأی من کل وجہ، ان صدا کے معنی بند ہونے کے، لن صد باب الرأی، تو رائے کا باب بند ہو جائے، من کل وجہ، ہر اعتبار سے، یعنی اس خاص مسئلے میں بھائی، ہر جگہ نہیں، اس خاص مسئلے میں بھی بھائی، حدیث ہے اس کو روایت کیا ایک ایسے صحابی نے جو معروف بالعدالت بھی ہے، معروف بالضبط بھی ہے، لیکن مجتہد نہیں، اور اس کی حدیث قیاس کے مخالف آئی. مثلا حدیث سے پتہ چل رہا ہے خلت کا، اور قیاس تقاضا کر رہا ہے حرمت کا. کہتے ہیں اب اس صورت میں خلاصہ ان کا کلام کا یہ ہوا کہ قیاس پر عمل کیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. کیوں چھوڑا جائے گا حدیث کو؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر اب بھی حدیث پر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کے اندر قیاس کا دروازہ بند ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قیاس پر عمل ہو ہی نہیں سکے گا بھائی، حالانکہ قیاس کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اس حدیث کے مخالف حکم کا تقاضا کر رہا ہے. تو اگر یہاں پر بھی حدیث پر عمل کیا جائے تو قیاس کا دروازہ تو بند ہو گیا اس مسئلے میں بھائی. تو لہذا ضروری ہے کہ قیاس کا دروازہ بند نہ ہو، ضرورت کی بنا پر اب قیاس پر عمل کریں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے بھائی. عجیب دلیل دی مولانا، عجیب دلیل، انسان حیران ہوتا ہے. حدیث مرفوع ہے لیکن اگر ہم حدیث پہ عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قیاس کا دروازہ اس مسئلے میں بند ہو جائے گا بھائی. عجیب دلیل بھائی، مردود دلیل بھائی. حدیث موجود ہے، پھر اس کے بعد اپنے قیاس پر عمل کرنے کے لیے قیاس کا دروازہ بس کھلا رکھنا ہے، حدیث کو چاہے چھوڑ دو. عجیب دلیل بھائی. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى، تو یہ مخالف ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت پکڑو اے عقل والو، یعنی قیاس کرو اے عقل والو. یہ دلیل ہے، یہ آیت بھائی آگے باب القیاس میں بھی آئے گی، اور قرآن سے قیاس کی دلیل جو ذکر ہوگی وہ یہی آیت ذکر ہوگی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت پکڑو یعنی قیاس کرو اے عقل والو. گزشتہ امتوں کے احوال ذکر کرنے کے بعد کہ انہوں نے اس طرح نافرمانیاں کیں اور پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم بھی عبرت پکڑو اے عقل والو، یعنی قیاس کرو. اگر تم بھی ان کے راستے پر چلے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، اور اگر تم نیک لوگوں کے راستے پر چلے تو تمہارا بھی انہی کی طرح اچھا انجام ہوگا بھائی. تو فاعتبروا یا اولی الابصار، قیاس کرو اے عقل والو. تو کہتے ہیں تو یہ اللہ کے اس قول کے مخالف ہو جائے گی بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ دلیل چل رہی ہے مولانا، یہ اس قول کی کہ اگر راوی صحابی غیر مجتہد ہو تو قیاس پر عمل کیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا بھائی. اور میں نے بتلایا یہ دلیل بھی مردود ہے بھائی. یہ تو پھر ہر حدیث میں یہ بات ہو سکتی ہے بھائی، فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ تو ہر حدیث میں یہ بات چلے گی بھائی. پھر ہر جگہ ہی پھر قیاس کرنا چاہیے پھر تو. والراوی فرض انه غیر فقیہ، اور راوی کو حال یہ ہے کہ راوی کو کیا فرض کیا گیا ہے؟ غیر فقیہ ہے بھائی اس مسئلے میں جو ذکر ہو رہا ہے. والنقل بالمعنی کان مستفیضا فیہم، مستفیض کا معنی مشہور اور رائج، اور نقل بالمعنی جو تھا وہ مشہور اور رائج تھا صحابہ کے درمیان بھائی. ایک تو ہے روایت کرنا کہ راوی نے صحابی نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو الفاظ تھے بعین ہی انہی الفاظ کو وہ آگے روایت کرتا ہے. اور ایک روایت بالمعنی ہے. روایت بالمعنی یہ کہ بعض اوقات صحابہ یا کوئی راوی جو ہے حدیث کا وہ حدیث کے لفظ تو ذکر نہیں کرتا بلکہ معنی کو ذکر کر دیتا ہے، یعنی بات وہی ذکر کرتا ہے لفظ اپنے استعمال کر لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت بالمعنی. تو شارح دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں راوی کو یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ غیر فقیہ ہے، یہ جو بات چل رہی ہے کس کس کون سے راویوں کی بات چل رہی ہے، کون سے صحابہ جو غیر فقیہ ہیں. والنقل بالمعنی کان مستفیضا فیہم، اور نقل بالمعنی جو تھا یہ شائع اور رائج تھا ان کے درمیان. فلعل الراوی نقل الحدیث بالمعنی، تو شاید راوی نے نقل کیا ہو حدیث کو معنی کے ساتھ. علی حسب فہمی ہی، اپنی فہم کے مطابق. بھائی راوی صحابی مجتہد تو نہیں، لیکن اس نے کیا کیا، حدیث کو اپنے لفظوں میں ذکر کر دیا جیسا وہ سمجھا تھا. وَأَخْطَأَ، اور کیا کی اس نے، غلطی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
جی.
روایت بالمعنی کہتے ہیں شائع اور رائج تھا اور یہ راوی غیر فقیہ ہے، اس نے حدیث کو اپنے لفظوں میں اپنی سمجھ کے مطابق ذکر کر دیا اور اس میں غلطی کی. ولم یدرک مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نہیں سمجھا حضور علیہ السلام کی مراد کو. بھئی یہ راوی غیر فقیہ ہے، اس نے ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی بات تو سنی ہے لیکن سمجھی نہیں. جب سمجھی نہیں تو اپنے لفظوں میں جب ذکر کرے گا تو لازمی بات ہے بات اس طرح نہ رہے گی، کچھ اور بن جائے گی. تو اسی وجہ سے، ورنہ تو حدیث قیاس کے مخالف نہیں ہو سکتی تھی یہ، لیکن یہ راوی روایت کر رہا ہے، معلوم ہو اس نے، اس سے غلطی ہوئی، اس نے بات کو اچھی طرح سمجھا نہیں. فلہذا کان مخالفا للقیاس من کل وجہ، اسی وجہ سے یہ حدیث قیاس کے مخالف ہوئی ہر اعتبار سے. اگر بات کو اس نے پوری طرح سمجھا ہوتا اور حدیث کے وہی الفاظ ذکر کرتا تو حدیث کبھی بھی قیاس کے مخالف نہیں ہو سکتی تھی. بھائی یہ وہی دلیل چل رہی ہے ان کی. بھائی فلہذہ الضرورت یترک الحدیث ویعمل بالقیاس، اسی ضرورت کی بنا پر حدیث کو ترک کیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَهَذَا لَيْسَ ذِرَاعًا بِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاسْتِخْفَافًا بِهِ مَعَاذَ اللَّهُ مِنْهُ. اور اس ذرا کا معنی تحقیر، استخفاف کا معنی ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا. شارح فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر اور ان کو معمولی نہیں سمجھا گیا، ان کو معمولی سمجھنا نہیں ہے. معاذ اللہ منہ، ہم اللہ سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے. بل بیانا لنکتت فی ھذا المقام، بلکہ یہ ایک نکتے کا بیان ہے اس مقام پر. یہ ہم کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں، ایک نکتے کا بیان کر رہے ہیں اس مقام پر. فتنبہ، پس آپ بھی اس پر متنبہ رہیے. بھائی یہ نکتہ بھی دیوار پر مار دینے کے قابل ہے. بھائی کیسا نکتہ، کہتے ہیں شاید صحابی نے، صحابی قابل اعتماد بھی ہے اور معروف بالضبط بھی ہے، لیکن شاید اس نے حضور علیہ السلام کی بات کو صحیح طرح سمجھا نہ ہو. بھائی سمجھا نہ ہو، یہ تو ساری خبر واحد جتنی بھی ہیں وہ ساری ہی گویا آپ مشکوک بنا رہے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی کتنی خطرناک بات ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بھائی عجیب دلیل اور عجیب. بھائی شارح کو، باقی شارحین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے رد کیا. بھائی اور میں نے کل علامہ ابن حجر کا قول بھی آپ کو لکھوایا کہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ احناف کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے اولا ہے. بھائی کا حدیث المصراتی، جیسے کہ حدیث مصرات ہے بھائی. آگے حدیث مصرات ذکر کریں گے کہ دیکھیے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس کو بھی یہ چونکہ قیاس کے مخالف تھی اس لیے ہم نے خبر واحد کو چھوڑ دیا اور قیاس پر عمل کیا, کیونکہ حدیث کا راوی کیا ہے؟ غیر مجتہد ہے. کتنا خطرناک قول ہے مولانا, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بھائی. اور پھر کتنی بڑی غلطی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مجتہد صحابہ میں ذکر کر دیا, حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں بھائی, مجتہد بھائی. صحابہ کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس زمانے میں قاضی رہے بھائی, اور اس زمانے میں فتویٰ دینا یا قاضی بننا یہ صرف مجتہد ہی ہوتا تھا جو قاضی بنتا تھا یا فتویٰ دیتا تھا, کوئی اور نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ان کا فتویٰ دینا اور ان کا قاضی بننا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجتہد ہیں بھائی. بھائی یہ قول اگر لے لیا جائے پھر تو تمام روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رد کرنا لازم آئے گا قیاس کے ذریعے. حالانکہ اس امت کے سب سے بڑے محدث, سب سے جلیل القدر محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بھائی. آپ جتنی حدیثیں اٹھائیں بھائی جگہ جگہ آپ کو ملے گا بھائی, سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں بھائی, سب سے زیادہ. تو اگر اس قول کو لیا جائے تو پھر تو ان کی تمام احادیث ہی کیا ہو گئیں, مشکوک ہو گئیں کہ شاید صحابی نے سمجھا نہ ہو بھائی. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کاش مصنف اس بحث کو ذکر نہ کرتے بھائی, یہ احناف کا مذہب نہیں ہے, قطعاً قطعاً نہیں ہے بھائی. آگے آیا بھائی حدیث مصرات, میں نے بتلایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور اس کے بارے میں بھی صاحب منار مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ غیر مجتہد صحابی کی حدیث تھی, اس وجہ سے ہم نے قیاس کو ترجیح دی اور اس حدیث مرفوع کو چھوڑ دیا بھائی, چھوڑ دیا جی. آگے یہ ایک بحث ہے, یہ مسئلہ مصرات بھائی یہ لکھ دیجئے بھائی. لکھیے بھائی, یہ لکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کتاب سے سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اوپر لکھ لیجئے مسئلہ مصرات صاد کے ساتھ, مسئلہ مصرات. لکھیے آگے, صاحب منار فرماتے ہیں, صاحب منار فرماتے ہیں جب حدیث کا راوی صحابی, جب حدیث کا راوی صحابی غیر فقیہ ہو, غیر فقیہ ہو تو قیاس کو ترجیح ہوگی, تو قیاس کو ترجیح ہوگی. اسی قانون کی بنا پر, اسی قانون کی بنا پر ترک کیا ہے, ترک کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسئلہ مصرات میں, مسئلہ مصرات میں الگ سطر لکھی آگے بھائی. مصرات ماخوذ ہے, مصرات مصرات ماخوذ ہے تصریح سے, تصریح صاد ہے بھائی تصریح میں, یا تابی لکھیں آخر میں, مصرات ماخوذ ہے تصریتن سے, مسرات ماخوذ ہے تصریتن سے، اس کا معنی ہے پانی کے لیے بند باندھنا، اس کا معنی ہے پانی کے لیے بند باندھنا. نیز اس کا معنی ہے پانی جمع کرنا، نیز اس کا معنی ہے پانی جمع کرنا. ذرا جلدی جلدی لکھیے بھائی، لمبی بحث ہے بھائی. یہاں مصرات سے وہ دودھ والا جانور مراد ہے، وہ دودھ والا جانور مراد ہے کہ دھوکہ و فریب کے لیے، کہ دھوکہ و فریب کے لیے اس کے تھنوں میں، اس کے تھنوں میں کئی دنوں کا دودھ جمع کر کے، کئی دنوں کا دودھ جمع کر کے رکھا جائے، رکھا جائے تاکہ منڈی میں، تاکہ منڈی میں زیادہ قیمت پر بک سکے، تاکہ منڈی میں زیادہ قیمت پر بک سکے. گاہک کو دھوکہ لگ جائے، گاہک کو دھوکہ لگ جائے کہ بہت دودھ والا جانور ہے، کہ بہت دودھ والا جانور ہے. جب اس قسم کا جانور، جب اس قسم کا جانور کوئی خرید لے، کوئی خرید لے اور گھر جا کر دھوکے کا پتہ چلے، اور گھر جا کر دھوکے کا پتہ چلے تو حدیث حاضہ میں ہے، تو حدیث حاضہ میں ہے کہ وہ شخص ایسا جانور، کہ وہ شخص ایسا جانور واپس کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے. لیکن ساتھ، لیکن ساتھ ایک صاع، صاع صاد ہے الف اور عین، لیکن ساتھ ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر کھجور دے، یعنی ساڑھے تین سیر کھجور دے اس دودھ کے بدلے میں، اس دودھ کے بدلے میں جو اس نے استعمال کیا ہے، جو اس نے استعمال کیا ہے. حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصفر الابل. بھئی یہ حدیث کتاب میں بھی دی ہوئی ہے، وہاں بھی لفظ دیکھتے جائیں اگر کہیں لفظ مشکل لگے. تیسری سطر ہے اس سے حدیث مصرات کے متن سے نیچے. لا تصفر الابل والغنم، لا تصفر الابل والغنم فمن ابتاعها، فمن ابتاعها بعد ذلك، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو، فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. نظرین وا کے ساتھ ہے. فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا اِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا رضیہ ذات سے اِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا رَدَّهَا وَسَاعًا مِّن تَمَر وَسَاعًا مِّن تَمَر. حدیث لکھ لی بھائی؟ آگے معنی بھی لکھ لیں. یعنی تم اونٹنی یا بھیڑ بکری کے تھنوں میں دودھ مت روکو پس جس شخص نے ایسی اونٹنی یا بھیڑ بکری کو خریدا جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا تھا تو اس کو دودھ نکالنے کے بعد دو باتوں میں سے زیادہ بہتر بات کا اختیار ہوگا اگر اس خریدنے والے کو وہ اونٹنی یا بھیڑ بکری پسند ہے تو اس کو اپنے پاس روک لے اور اگر اس کو پسند نہیں تو وہ اسے واپس کر دے اور ساتھ ایک سا کھجور بھی دے دے ایک سا کھجور بھی دے دے. جی ترجمہ مکمل ہوا حدیث کا. اگلی سطر میں لکھئے ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے کہ مسرات جانور واپس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ایک سا تمر دینی پڑیں گی وہ حدیث حاضر کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں آگے الگ سطر لکھئے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری مسرات جانور واپس نہیں کر سکتا البتہ وہ رجوع بنقصان کرے گا یعنی مشتری کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنے پیسے بائے سے واپس لے لے گا مثلا اس قسم کی گائے اس نے 25,000 میں خریدی اور گھر آ کر پتا چلا کہ یہ تو کم دودھ دیتی ہے اور اس قسم کی گائے کی قیمت تو پندرہ ہزار ہوتی ہے تو 10,000 کا جو نقصان ہوا ہے وہ خریدنے والا بیچنے والے سے واپس لے لے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے الگ سطر لکھی آگے بھائی. صاحب منار فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث پر عمل ترک اس لیے فرمایا کہ یہ روایت غیر فقیہ صحابی کی ہے اور قیاس کے خلاف ہے اور غیر فقیہ صحابی کی روایت خلاف قیاس کو تو قیاس کو ترجیح ہوتی ہے حدیث پر یہ حدیث خلاف قیاس کس طرح ہے یہ سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیجئے آگے عنوان دیجئے تمہید آگے لکھئے، یاد رکھیں چیزیں دو قسم پر ہیں، یاد رکھیں چیزیں دو قسم پر ہیں، نمبر ایک مثلیات، مثلیات سا کے ساتھ، نمبر ایک مثلیات، نمبر دو ذوات القیم، ذوات القیم قاف دو نقطوں والا ہے یا اور میم، ذوات القیم. مثلیات وہ ہیں، مثلیات وہ ہیں جن کا مثل ممکن ہو، جن کا مثل ممکن ہو، جیسے مکیلات و موزونات وغیرہ، جیسے مکیلات و موزونات وغیرہ، یعنی ماپی جانے والی اور وزن کی جانے والی چیزیں، یعنی ماپی جانے والی اور وزن کی جانے والی چیزیں وغیرہ. اور ذوات القیم وہ ہیں، اور ذوات القیم وہ ہیں جن کا مثل نہ ہو، جن کا مثل نہ ہو، جیسے بکری بیل وغیرہ، جیسے بکری بیل وغیرہ. الگ سطر لکھی آگے، اگر کوئی شخص دوسرے کی اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز ہلاک کر دے، اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز ہلاک کر دے تو اس پر زمان آتا ہے، زمان واد کے ساتھ، تو اس پر زمان آتا ہے. اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو، اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو زمان کے طور پر، زمان کے طور پر اسی کا مثل دینا پڑے گا، اسی کا مثل دینا پڑے گا. مثلا ایک شخص نے، مثلا ایک شخص نے دوسرے کی گندم تلف کر دی، دوسرے کی گندم تلف کر دی تو اسے زمان کے طور پر، تو اسے زمان کے طور پر اتنی ہی گندم دینا پڑے گی، اتنی ہی گندم دینا پڑے گی. اسے مثل سوری کہتے ہیں، سوری سواد کے ساتھ ہے، سواد. اسے مثل سوری کہتے ہیں کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے، کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے صورت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے. اور اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے ہو، اور اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے ہو تو زمان کے طور پر، تو زمان کے طور پر اس کی قیمت دینا پڑے گی، اس کی قیمت دینا پڑے گی. اور اسے مثل معنوی کہتے ہیں، اور اسے مثل معنوی کہتے ہیں کیونکہ قیمت، کیونکہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے، کیونکہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے معنوی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے. معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کے زمان کے طور پر اس کا مثل دینا پڑے گا اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو مثل سوری دینا پڑے گا اور اگر وہ چیز زوات القیم میں سے ہو تو مثل معنوی یعنی قیمت دینا پڑے گی تمہید ختم ہوئی آگے الگ سطر لکھئے بھائی یہ حدیث خلاف القیاس اس طرح ہے کہ اس میں استعمال شدہ دودھ کے زمان کے طور پر ایک سا کھجور دینے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ صاع تمر نہ تو استعمال شدہ دودھ کا مثل سوری ہے اور نہ مثل معنوی مثل سوری ہے اور نہ مثل معنوی مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ دودھ کا مثل سوری کیونکہ دودھ کا مثل سوری دودھ ہی ہوگا دودھ ہی ہوگا نیز ساع تمر استعمال شدہ دودھ کا مثل معنوی بھی نہیں کیونکہ مثل معنوی تو قیمت ہوتی ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساع تمر دودھ کی قیمت کے طور پر دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی خریدار نے جتنا دودھ استعمال کیا ہو جتنا دودھ استعمال کیا ہو اتنی قیمت کی کھجوریں دینی چاہیے، اتنی قیمت کی کھجوریں دینی چاہیے۔ اگر دودھ تھوڑا استعمال کیا ہے، اگر دودھ تھوڑا استعمال کیا ہے تو کھجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے، تو کھجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے۔ اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے، اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے تو کھجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے، تو کھجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے۔ مگر حدیث میں تو، مگر حدیث میں تو مطلق ایک سا تمر، مطلق ایک سا تمر دینے کا حکم ہے، دینے کا حکم ہے، چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو، چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو، چاہے زیادہ، چاہے زیادہ۔ معلوم ہوا، معلوم ہوا کہ یہ سائے تمر اس استعمال شدہ دودھ کا، اس استعمال شدہ دودھ کا مثل معنوی بھی نہیں، مثل معنوی بھی نہیں۔ تو جب یہ سائے تمر، تو جب یہ سائے تمر نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے، نہ تو دودھ کا مثل سوری ہے اور نہ مثل معنوی، اور نہ مثل معنوی، تو مسرات جانور کے ساتھ، تو مسرات جانور کے ساتھ ایک سا تمر واپس کرنا، ایک سا تمر واپس کرنا خلاف القیاس ہوا، خلاف القیاس ہوا۔ چنانچہ غیر فقیہ صحابی کی، چنانچہ غیر فقیہ صحابی کی یہ روایت، یہ روایت خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے، خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو ترک فرمایا، اس کو ترک فرمایا۔ آگے الگ سطر لکھیے۔ یہ تھی صاحب منار، یہ تھی صاحب منار اور صاحب نور الانوار کی تقریر، یہ تھی صاحب منار اور صاحب نور الانوار کی تقریر مسئلہ مسرات میں، مسئلہ مسرات میں۔ صاحب منار اور صاحب نور الانوار کی یہ تقریر، صاحب منار اور صاحب نور الانوار کی یہ تقریر مردود اور ظالمانہ ہے، مردود اور ظالمانہ ہے اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے، اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا، اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن و سنت اور اجماع متقدمین کے خلاف ہے، اور اجماع متقدمین کے خلاف ہے. آگے الگ سطر میں لکھئے، قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، یعنی برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہوگا، یعنی برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہوگا. نیز دوسری آیت قرآن میں ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، عَاقِبُوا کے آخر میں واو کے بعد الف بھی لکھنا ہے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ترجمہ، اور اگر بدلہ لینے لگو اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، معلوم ہوا جتنا جرم ہو اتنی ہی سزا ہونی چاہیے، تو زمان کو نقصان کے برابر ہونا چاہیے، مگر یہاں فاع تمر مماثل نہیں ہے، مماثل نہیں ہے اس دودھ کے جو مشتری نے استعمال کیا ہے، لہذا یہ حدیث ان آیتوں کے خلاف ہے، اور آیت کو ترجیح ہوتی ہے. جواب سمجھ میں آیا پہلا بھائی؟ یہ حدیث قرآن کے معارض ہو گئی، اور ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ قرآن کو بھائی. آگے الگ سطر میں لکھئے بھائی، نیز یہ حدیث سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے، نیز یہ حدیث سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے. مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے الخراج بالزمان، الخراج بالزمان، خراج خا پر فتحہ بھائی، الخراج بالزمان یعنی کسی چیز کا نفع، یعنی کسی چیز کا نفع زمان کی وجہ سے ہوتا ہے، زمان کی وجہ سے ہوتا ہے. خراج سے مراد نفع ہے، خراج سے مراد نفع ہے. مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ضمانت میں ہو، کہ جو چیز آپ کی ضمانت میں ہو اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ نفع اس زمان کے بدلے میں ہے، یہ نفع اس زمان کے بدلے میں ہے. اور وہ مسرات جانور، اور وہ مسرات جانور قبضے کے بعد، قبضے کے بعد مشتری کے زمان میں ہے، مشتری کے زمان میں ہے. لہذا اگر مشتری کے قبضے میں، لہذا اگر مشتری کے قبضے میں ہلاک ہوا، ہلاک ہوا تو بالاتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے، تو بالاتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے. تو الخراج بالزمان کا تقاضا یہ ہے، تو الخراج بالزمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس مستعمل دودھ کا، کہ اس مستعمل دودھ کا کوئی زمان نہیں ہے، کوئی زمان نہیں ہے. کیونکہ ان دنوں میں، کیونکہ ان دنوں میں مسرات کے دودھ سے، مسرات کے دودھ سے مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے، مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے لیکن ان دنوں، لیکن ان دنوں اس مسرات کا زمان بھی، اس مسرات کا زمان بھی مشتری پر تھا، کا زمان بھی مشتری پر تھا. یعنی اگر وہ گائے مر جاتی، یعنی اگر وہ گائے مر جاتی تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا، تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا. اور ایسی صورت میں، اور ایسی صورت میں مستعمل چیز کا، مستعمل چیز کا کوئی زمان نہیں ہوتا، کوئی زمان نہیں ہوتا. لہذا مشتری پر، لہذا مشتری پر دودھ کا کوئی زمان نہیں آنا چاہیے، دودھ کا کوئی زمان نہیں آنا چاہیے. اور یہ حدیث، اور یہ حدیث الخراج بالزمانی، الخراج بالزمانی ایک قانون کلی پر مشتمل ہے، ایک قانون کلی پر مشتمل ہے، لہذا اسے ترجیح ہے، لہذا اسے ترجیح ہے حدیث مصرات پر، لہذا اسے ترجیح ہے حدیث مصرات پر. لکھ لیا بھائی؟ جی کوئی یہ تھوڑی سی بحث رہ گئی بھائی، مختصر سا حصہ رہ گیا ہے تھوڑا سا بھائی، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.